السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا وعليك توكلنا آمین یا رب العالمین. محترم حضرات, ہم پچھلے کئی جمعے کے اجتماع سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 208 کے حوالے سے پورے کے پورے اسلام کو سمجھ رہے ہیں. پورے کے پورے اسلام کے تقاضے کیا ہیں, چار باتیں اب تک ہو چکی ہیں, انشاءاللہ آج پانچویں بات پڑھیں گے. سب سے پہلا تقاضا اسلام کے حوالے سے ہم سب سے یہ ہے کہ ہم اپنے دلوں میں ایمان اور یقین پیدا کرنے کی کوشش کریں. زبان کا اقرار تو اللہ کا شکر ہمیں حاصل ہے, لیکن ہماری اکثریت قلبی ایمان سے محروم ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارا عمل اور ہمارا قول وہ مطابقت نہیں رکھتا. ہمارا دعویٰ اللہ پر ایمان کا ہے, آخرت پر ایمان کا ہے, لیکن ہماری اکثریت اللہ کی نافرمانی کرتی ہے, آخرت کی تیاری سے غافل ہے. دوسرا تقاضا عملی اعتبار سے ارکان اسلام کی ادائیگی, عبادات, پنج وقتہ نماز, رمضان کے روزے, زکوٰۃ, حج. تیسرا تقاضا زندگی کے ہر گوشے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنا, اللہ کی غلامی کرنا, عبادت کرنا. خوشی ہو, غمی ہو, معاش ہو, معیشت ہو, گھر ہو, دفتر ہو, صبح ہو, شام ہو, دن ہو, رات ہو, ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنا. چوتھا تقاضا جس پر پچھلی مرتبہ گفتگو ہوئی تھی, ختم نبوت کی وجہ سے ہم میں سے ہر مسلمان پر لازم ہے اب دوسروں تک دین اسلام کی دعوت کو پہنچانا, ایمان کی دعوت بھی دینا, عمل کی دعوت بھی دینا. آج پانچویں بات آ رہی ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم دین کے اجتماعی احکامات کے نفاذ کے لیے کوشش کریں. اس کے حوالے سے قرآن مجید نے مختلف اسلوبوں سے ہمیں سمجھایا بھی ہے, جھنجھوڑا بھی ہے, ترغیب کا انداز بھی اختیار کیا ہے, ڈرانے کا انداز بھی اختیار کیا. اس کے حوالے سے انشاءاللہ میں آج کچھ مقامات قرآن آپ کے سامنے رکھوں گا. سورہ شورا آیت نمبر 13 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے, شرع لکم من الدین, تمہارے لیے طے کیا گیا دین کے حوالے سے وہی فیصلہ, ما بسا بہی نوحا, جس کی کہ وصیت کی تھی اللہ نے نوح علیہ السلام کو, والذی اوحینا الیک, اور جس کی وحی اے نبی ہم نے آپ کو کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم, وما بسینا بہی ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ, اور جس کی وصیت ہم نے کی تھی حضرت ابراہیم کو, حضرت موسیٰ کو اور حضرت عیسیٰ کو علیہ السلام, ان اقیم الدین, کہ دین کو قائم کرو, ولا تتفرقوا فیہ, اور اس بارے میں کسی تفرقے میں مت پڑو، اس بارے میں کسی اختلاف کا شکار مت ہو. تمام انبیاء اور رسولوں کی مشترکہ ایک جد و جہد کا مقصد تھا دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا قیام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کا نفاذ، اللہ کے دین کا غلبہ. اللہ نے اسی کا حکم دیا تھا نوح علیہ السلام کو، اسی کا حکم دیا تھا اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو، اسی کا حکم اس کے بعد دیا موسیٰ علیہ السلام کو، پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کو، اور آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور فرمایا کہ یہی نبیوں والا کام اللہ نے تمہارے لیے طے کر دیا ہے. شرع لکم، اللہ نے تمہارے لیے بھی یہی طے کیا ہے. لہذا اب ہماری ذمہ داری ہے، اب نبی کوئی نہیں آئے گا، کہ دین کے اجتماعی احکامات کے نفاذ کے لیے ہم جد و جہد کریں، محنت کریں. فرمایا ولا تتفرقوا فی ان اقیموا الدین، دین کو قائم کرو، ولا تتفرقوا فی، اور اس بارے میں کسی تفرقے میں مت پڑو. یعنی یہ تمام مسلمانوں کا مشترکہ ایک مشن ہونا چاہیے، مقصد ہونا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا غلبہ. اپنے مسئلہ کی اختلافات وہ بالائے طاق رکھ کر ہم سب کے سب اس کے لیے کوشش کریں. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ دین اگر غالب ہوگا تو کس کا مسلک نافذ ہوگا؟ حنفی، شافعی، حملی، مالکی، اہل حدیث، شیعہ؟ تو اس حوالے سے نوٹ کیجئے کہ ہم پاکستانیوں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں. جب قرارداد مقاصد ہمارے دستور میں پاس ہوئی تھی 1951 میں، جس میں یہ طے ہوا تھا کہ اس ملک میں کوئی قانون سازی قرآن سنت کے خلاف نہیں ہوگی، تو جسٹس منیر صاحب نے اعتراض کیا تھا کہ یہ مولوی کون سا اسلام نافذ کریں گے، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ، کون سا؟ اس پر سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی عمارت میں کراچی میں 31 علماء جمع ہوئے تھے، ان میں دیوبندی بھی تھے، بریلوی بھی تھے، اہل حدیث بھی تھے، شیعہ بھی تھے، سنی بھی تھے، اور سب نے مل کر حکومت کو 22 نکات دیے تھے کہ ہم یہ والا اسلام چاہتے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے کہ اس حوالے سے اتفاق ہے. پھر جہاں تک ہمارا پاکستان کا مسئلہ ہے، یہاں پر آپ جانتے ہیں کہ بڑے بڑے 4 مسلک ہیں، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث اور اہل تشیع. جہاں تک دیوبندی اور بریلویوں کا تعلق ہے، دونوں کا شریعت کے حوالے سے کوئی اختلاف نہیں، دونوں کے دونوں حنفی ہیں، دونوں کی فقہ کی کتابیں بالکل ایک ہی ہیں. اسی طریقے پر حنفی اور اہل حدیث، ان کے ہاں بھی صرف اگر فرق ہے تو وہ عبادات کے وغیرہ کے حوالے سے، قانون کے حوالے سے کوئی بڑا فرق نہیں، لہذا وہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. صرف مسئلہ آ جاتا ہے سنی اور شیعہ کا، اہل تشیع کی فقہ الگ ہے، اہل سنت کی فقہ الگ ہے. اس میں بھی جو چیز طے ہوئی تھی علماء کے درمیان وہ یہ ہے کہ جو اکثریت ہے ان کا فقہ جاری کر دیا جائے گا، اس کے مطابق ملک کا قانون بنے گا، اور جو اقلیت میں ہیں ان کو ان کے پرسنل لاء میں، نکاح، طلاق، وراثت کے مسائل، اس میں ان کو پوری آزادی ہوگی، ان کے تمام نکاح، طلاق، وراثت کے مسائل ان کی فقہ کے مطابق طے ہوں گے. ایران میں اسی طرح سے، ایران میں اکثریت اہل تشیع کی ہے، وہاں پر انہوں نے اہل تشیع کی فقہ نافذ کر رکھی ہے، اور سنیوں کو ان کے پرسنل لاء کے اندر اجازت ہے، ان کی الگ عدالتیں ہیں. بالکل یہی کچھ یہاں پر بھی ہو سکتا. تو اگر تو نیت خالص ہو تو رکاوٹیں نہیں. ابھی حال ہی میں کتاب آئی ہے مفتی تقی عثمانی صاحب کی، نفاذ شریعت اور اس کے مسائل، اس میں انہوں نے ان تمام باتوں کو بہت عمدہ انداز سے بیان کیا ہے، اس کی تفصیل کی ہے، اس کی وضاحت کی. تو فرمایا کہ اس شریعت اور دین کے نفاذ میں تمہارے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے. ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فی، دین کو قائم کرو اور اس بارے میں کسی تفرقے میں مت پڑو. پھر اسی سورہ مبارکہ میں، یہ تو آیت نمبر 13 ہے، سورہ شورا کی آیت نمبر 15 میں اللہ نے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، فَلِذَٰلِكَ فَدْعُ، اے نبی آپ اسی کی دعوت دیجئے، یہی کام آپ نے کرنا ہے، دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی کو جاری و ساری کرنا ہے، دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو نافذ کرنا ہے. فَلِذَٰلِكَ فَدْعُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اسی کی دعوت دیجیے. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور ان کی خواہشات کی پیروی مت کیجیے. دنیا میں دو ہی پیرویاں ہوتی ہیں، تیسری پیروی کوئی نہیں، یا تو پیروی ہوگی اللہ کے دین کی شریعت کی، اور یا پھر خواہشات نفس کی، اپنی مرضی کی. دو ہی قانون ہیں دنیا میں، یا تو اللہ کا قانون ہے رب چاہی زندگی ہے، اور یا پھر من چاہی زندگی اپنی مرضی ہے. تو فرمایا کہ اے نبی ان کی خواہشات کی پیروی مت کیجیے. مزید فرمایا واستقم کما امرت، جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا آپ ڈٹے رہیے. وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ، اے رب ان سے کہیے کہ میں جو کتاب اللہ نے نازل کی اس پر ایمان لایا ہوں. تو قرآن پر ایمان لانے کا تقاضا ہے کہ قرآن کے احکامات کو نافذ کیا جائے، ورنہ یہ کیسا ایمان ہے؟ کہ قرآن مجید کہے کہ چور مرد عورت اس کے ہاتھ کاٹو، ہم یہ آیت پڑھتے رہیں، پڑھ پڑھ کے ثواب لیتے رہیں، سالے ثواب کرتے رہیں، رمضان میں حافظ صاحب سے سن کے اور مٹھائی تقسیم ہو جائے آخر میں، کیا اس لیے آیت آئی؟ یہ آیت تو اس لیے آئی ہے تاکہ اس کے مطابق عمل ہو. چور مرد و عورت اس کے ہاتھ کاٹو، بس سارے کو بس سارے کا تو فقط ہوا ہی دیا ہوا، چور مرد ہو یا چور عورت ہو اس کے ہاتھ کاٹو. تو کون ہاتھ کاٹے گا، میں کاٹوں گا یا آپ کاٹیں گے؟ نہ میں کاٹ سکتا ہوں نہ آپ کاٹ سکتے ہیں. اس کے لیے تو اسلامی حکومت قائم کرنی پڑے گی، حکومت ہی کر سکتی ہے. اگر ہم خود یہ کام شروع کر دیں تو پھر تو معاشرے میں بدامنی پیدا ہو جائے گی. جس کا جی چاہے گا وہ کہے گا اس نے چوری کیا، میں نے اس کا ہاتھ کاٹ دیا. تو یہ کام انفرادی طور پر نہیں ہو سکتا، اس کے لیے ایک اسلامی حکومت کی ضرورت ہے. تو جب اللہ حکم دیتا ہے کہ چور مرد عورت کو اس کے ہاتھ کاٹو، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ اسلامی حکومت قائم کرو. جیسے اللہ حکم دیتا ہے کہ نماز قائم کرو، تو کیا بغیر وضو کے نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی. تو ضروری ہے کہ وضو کیا جائے، وضو کا حکم آپ سے آپ شامل ہو گیا. نماز کیا گھر پر پڑھنے سے قائم ہو جائے گی؟ قائم نہیں ہوگی، پڑھی جائے گی قائم نہیں ہوگی. ضروری ہے اس کے لیے مسجد بنائی جائے، مسجد میں ایک پورا باجماعت نماز کا نظام طے کیا جائے، ایک امام ہو اور سب کے سب لوگ اس کے امامت میں جمع ہو کر نماز ادا کریں. تو یہ تمام چیزیں جمع ہو جائیں گی خود بخود اگر ایک ہی حکم پر عمل ہو کہ نماز قائم کرو. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ طہارت کے احکامات پر بھی عمل کرو، مسجدیں بھی بناؤ، جماعت کا امامت کا پورا نظام قائم کرو. پھر اسی سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے آخر میں حکم دیا آیت نمبر 47 میں، استجیبوا لربکم، اپنے رب کی پکار پہ لبیک کہو. اس پوری سورت میں رب کی پکار صرف ایک ہی آئی ہے سورہ شورا میں، اور کوئی حکم نہیں، ایک ہی پکار ہے، ان اقیموا الدین، دین کو قائم کرو، ولا تتفرقوا فیہ، اور اس بارے میں کسی تفرقے میں مت پڑو. تو استجیبوا لربکم، اپنے رب کی پکار پہ لبیک کہو، من قبل ان یاتی یوم لا مرد لہ من اللہ، اس سے پہلے پہلے کہ وہ دن آ جائے کہ جسے پھیرنا پھر اللہ کے سامنے ممکن نہ ہو، تمہاری موت آ جائے اور تم جزوی اسلام پر عمل کر کے ہی دنیا سے جا رہے ہو. اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ میرا حکم تھا نماز پڑھو، تم نے نماز پڑھ لی، میرا حکم تھا روزہ رکھو، تم نے روزہ رکھ دیا، میرا حکم تھا نیکی کا حکم دو برائی سے روکو، اس پہ تم نے عمل کیوں نہیں کیا؟ میرا حکم تھا دین کے غلبے کے لیے جد و جہد کرو، اس پہ عمل کیوں نہیں کیا؟ تو تمہاری اطاعت اپنی مرضی کی اطاعت ہے، یہ حکم قبول ہے، یہ حکم قبول نہیں ہے. زبان سے نہیں کہتے لیکن عملی اعتبار سے ہمارا معاملہ یہی ہے، نمازیں پڑھنے کے لیے تیار، روزے رکھنے کو تیار، حج کرنے کے لیے، عمرے کرنے کے لیے تیار، لیکن دین کی تبلیغ کو اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتے. یہ تو مسجد کے امام صاحب کا، خطیب صاحب کا کام ہے. اور غلبہ دین کی جد و جہد تو ہماری اکثریت بالکل بھولی چکی، مانتے بھی ہیں کہ اللہ کے رسول اور صحابہ اکرام ان کی زندگیاں اللہ کے دین کے غلبے کے لیے کس قدر مشقت والی زندگیاں تھیں، تبلیغ بھی کی ہے، جہاد بھی کیا ہے، جنگیں بھی کی ہیں، اور بالآخر اللہ کے دین کو غالب کیا ہے، سب جانتے ہیں. لیکن ہمارا جو عمل ہے وہ ان سے بالکل مختلف ہے، ہم صرف چند کاموں پر عمل کر کے مطمئن بیٹھے ہوئے ہیں. تو فرمایا اپنے رب کی پکار پہ لبیک کہو اس سے پہلے پہلے کہ وہ دن آ جائے کہ جس سے پھیرنا اللہ کے سامنے ممکن نہ ہو. مالکم من ملجئ یومئذ و مالکم من نکیر, اس روز تمہارے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں ہوگی اور نہ ہی کوئی تمہاری طرف سے اللہ کے سامنے کوئی تمہاری حمایت کرنے والا ہوگا, کوئی تمہاری طرف سے کوئی اللہ کے سامنے سفارش کرنے والا ہوگا. یہ تو سورہ شورا تھی. سورۃ المائدہ اس حوالے سے پورے قرآن مجید کا نقطہ عروج ہے, جس میں اللہ نے مختلف اسلوبوں سے جھنجھوڑا ہے شریعت کے نفاذ کے حوالے سے, دین کے غلبے کے حوالے سے. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 44 میں فرمایا, من لم يحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون, جو لوگ اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں. تو عملی اعتبار سے آج ہم کافر ہیں, قانونی اعتبار سے فتویٰ نہیں لگے گا لیکن عملی اعتبار سے تو ہم کفر کر رہے ہیں. کیا ہمارے ہاں فیصلے شریعت کے مطابق ہوتے؟ من لم يحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون, جو لوگ اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو ظالم ہے. ظلم بھی ہے اور شرک بھی ہے. ظلم اس معنی میں کہ صرف اللہ ہی کے قانون میں عدل ہے, انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین میں عدل ہو ہی نہیں سکتا. انسان تو قانون بنائے گا اپنے مفادات کو پورا تحفظ دیتے ہوئے, جیسے ہمارے ہاں وہ قوانین ہیں جو ہمارے ہاں سرمایہ داروں کو, وزیر اعظم کو, صدر کو, ان کو پورے پورے تحفظات دیتے ہیں, ممبران اسمبلی کے لیے تحفظات ہیں اور غریبوں کے اوپر سارے کے سارے بوجھ پڑتے ہیں. تو ظلم بھی ہے اگر شریعت نافذ نہ ہو, اور شرک بھی ہے اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ولا یشرکوا فی حکمہ احدا, اللہ اپنے حکم کے اختیار میں کسی کو شریک نہیں کرتا. ان الحکم الا للہ, حکم کا اختیار صرف اللہ کو ہے. تو اگر کسی اور نے اس اختیار میں اپنے آپ کو شریک بنا لیا ہے, اپنی حکم جاری کر رہا ہے, اپنے فیصلے جاری کر رہا ہے, وہ فرعون ہے. پھر جیسے فرعون اپنی مرضی چلا رہا تھا, اسی طریقے پر اگر آج ہماری اسمبلی اپنی مرضی چلاتی ہے, اپنے قانون نافذ کرتی ہے, تو اس پر فرعون میں فرق کیا ہے؟ پھر فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ, جو لوگ اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو فاسق ہے, نافرمان ہے, اللہ کے باغی ہے. سب سے پہلا فاسق کون تھا؟ شیطان. کان من الجن ففسق عن امر ربہ, جنات میں سے تھا, اس نے اپنے رب کا حکم توڑا. آج ہم شیطان کی روش پر چلتے ہوئے اللہ کے احکامات کو توڑ رہے ہیں. شریعت ہوتی رہے ہوتی رہے, ہمیں شریعت کے نفاذ سے کوئی سروکار نہیں. عدالت میں قرآن مجید کا مقصد کیا رکھے ہونے کا؟ کہ کبھی کاروائی کے آغاز میں تلاوت کرا دی جائے, گواہوں کے ہاتھ میں دے دیا جائے, کبھی قرآن ہاتھ میں لے کر قرآن پہ ہاتھ رکھ کے گواہی دو. لیکن اگر اسی عدالت میں یہ ثابت ہو جائے کہ فلاں شخص نے چوری کی ہے, تو پھر قرآن کے مطابق فیصلہ نہیں ہوگا, فیصلہ ہوگا انگریز کے قانون کے مطابق. قرآن پر عمل نہیں کرنا, بس صرف قرآن کی بنیاد پر قسمیں کھانی ہیں, حلف اٹھانے ہیں, گواہی دینی ہے اور اس کی تلاوت سے برکتیں حاصل کرنی ہیں. اسی سورۃ المائدہ میں اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا, انحکم بینہم بما انزل اللہ الیک ولا تتبع اہواءہم, اے نبی آپ فیصلے کیجئے اس کلام کے مطابق جو اللہ نے آپ کی طرف نازل کیا ہے, اور ان کی خواہشات کی پیروی مت کیجئے. دوبارہ پھر حکم دیا, وَأَنَيْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ أَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ, اے نبی فیصلہ کیجئے اس کلام کے مطابق جو اللہ نے آپ پر نازل کیا, اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں اس حق کے مقابلے میں جو آپ کے پاس آ چکا ہے. اسی سورۃ المائدہ میں اللہ نے یہود اور نصارہ کا ذکر کیا, لیکن ہمارے لیے عبرت بنا کر, قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیم التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم, آیت 68. اے نبی کہیے کہ اہل کتاب تم کسی بنیاد پر نہیں ہو, تم کسی دلیل پر نہیں ہو جب تک کہ تم تورات کو, انجیل کو اور جو بھی تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اس کو قائم نہیں کرتے، اللہ کی نگاہ میں تمہاری کوئی حیثیت نہیں، اللہ تمہاری کسی دعا کو قبول نہیں کرے گا، تم اللہ کی مان نہیں رہے اور چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مانے۔ آج یہاں پر ہم اپنے آپ کو رکھ لیں کہ قل یا ایھا الذین آمنوا لستم علی شیء حتی تقیموا القرآن، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، تم کسی بنیاد پر نہیں ہو جب تک کہ تم قرآن مجید کے احکامات کو نافذ نہ کرو۔ اسی سورہ مائدہ ہی میں اللہ نے ایک ترغیب کا انداز بھی اختیار کیا، آیت نمبر 65 میں ہے کہ ولو ان اہل الکتاب آمنوا واتقوا لکفرنا عنہم سیئاتہم ولا ادخلناہم جنات النعیم۔ اگلی آیت میں ہے، آیت نمبر 66 میں، ولو انہم اقاموا التوراۃ والانجیل، اگر انہوں نے قائم کیا ہوتا تورات کو انجیل کو، وما انزل الیہم من ربہم، اور اس کلام کو جو ان کی طرف ان کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا، لاکلوا من فوقہم، اپنے اوپر سے بھی کھاتے، ومن تحت ارجلہم، اپنے قدموں کے نیچے سے بھی کھاتے۔ مراد یہ ہے کہ آسمان سے رحمت کی بارشیں نازل ہوتی ہیں، زمین اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کے خزانے اگل دیتی، اللہ تبارک و تعالیٰ برکتیں برکتیں دیتا۔ منہم امۃ مقتصدہ، ان میں سے ایک گروہ ہے جو میان روی پر ہے، وکثیر منہم ساء ما یعملون، ان میں سے اکثر وہ ہے جو برا عمل کر رہے ہیں۔ سورۃ الصف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ترغیب کا انداز اختیار کیا، فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الیم، کیا میں تمہیں ایسی تجارت بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے؟ یہ ہمارے سب سے بڑے مسئلے کا حل ہے، ہمارے دنیا میں بڑے مسئلے ہیں، مہنگائی ہے اور غربت ہے اور بجلی کا مسئلہ ہے، گیس کا مسئلہ ہے، بے شمار مسئلے ہیں، یہ سارے کے سارے مسئلے وقتی ہیں، ابھی جان نکل جائے یہ مسئلے ختم ہو جائیں گے۔ سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ آخرت، آخرت میں جہنم سے بچنا سب سے بڑا مسئلہ۔ اللہ تعالیٰ اس مسئلے کا حل بتا رہے ہیں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہیں ایسی تجارت بتائیں جو تمہیں دردناک عذاب سے، جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ وہ تجارت کیا ہے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو اپنے مال کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ۔ پوچھا کہ اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ جہاد فی سبیل اللہ کیا ہے؟ ایک شخص اللہ کی راہ میں لڑتا ہے اپنی ذاتی بہادری کے جوہر دکھانے کے لیے، ایک شخص لڑتا ہے کسی قبیلے کی دشمنی میں، کسی قبیلے کے ساتھ دشمنی تھی، اب اس کے خلاف کوئی مہم ہے، بڑا خوش ہو رہا ہے، پرانے بدلے چکائیں گے، ایک شخص لڑ رہا ہے مال غنیمت کے لیے، اس کے مالی حالات ٹھیک نہیں ہیں، اس نیت سے جا رہا ہے کہ چلو کامیاب ہو گئے تو غنیمت ملے گی تو ذرا میری بھی گھر میں خوشحالی آ جائے گی۔ آپ نے فرمایا کہ ان میں سے کسی کا جہاد بھی فی سبیل اللہ نہیں، اسی کا جہاد فی سبیل اللہ ہے جس کے جہاد کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمے کی سربلندی، لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیا۔ تو جہاد فی سبیل اللہ وہ جہاد ہوتا ہے جس کا مقصد ہوتا ہے اللہ کے دین کی سربلندی۔ اس جہاد کے مختلف درجے ہیں، سب سے پہلے یہ جہاد ہوتا ہے نفس کے خلاف، اپنے وجود پر اللہ کے کلمے کو سربلند کرنا، اپنے وجود پر اللہ کا دین نافذ کرنا۔ پھر یہ جہاد ہوتا ہے تبلیغ کی سطح پر، تبلیغ کے ذریعے سے لوگوں کو اس پر آمادہ کرنا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی کو تسلیم کریں، اللہ کا کہنا مانیں۔ اللہ کے رسول نے 15 برس تک قرآن کے ذریعے یہ جہاد کیا، وجاہدھم بہ جہاداً کبیرا، اے نبی اس قرآن کے ذریعے سے جہاد کیجئے، بڑا جہاد تبلیغ کا جہاد۔ اور اس کے بعد جب تبلیغ کے نتیجے میں ایک ایسی جماعت تیار ہو گئی کہ جو دین کے لیے جینے مرنے کا عزم کر کے میدان میں آ گئی. اب اس جماعت کو ٹکرایا اہل باطل سے اور ٹکرا کر ان کو شکست دی, اور اس کے بعد زمین پر بھی اللہ کا دین نافذ کر دیا. یہ جہاد کی اعلیٰ شکل ہے, قتال فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں جنگ کرنا, لیکن اس سے پہلے اپنے وجود کے خلاف جہاد کرنا اور اس کو تیار کرنا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو تسلیم کرے, اس پہ عمل کرے. نمبر دو, پھر تبلیغ کے ذریعے سے معاشرے میں ایک صالح جماعت تیار کرنا جو دین کے لیے قربانیاں دینے کے لیے, شہادت حاصل کرنے کے لیے بے چین. اس جماعت کے ذریعے سے پھر باطل کے ساتھ ٹکرانا ہے, جہاد اپنی اعلیٰ شکل کو پہنچ جاتا. تو فرمایا کہ تم بچنا چاہتے ہو دردناک عذاب سے تو دو کام کرو. نمبر ایک, تمہیں ایمان لانا پڑے گا, کلمہ پڑھنا پڑے گا. تو منون باللہ و رسولہ, ایمان لاؤ اللہ اس کے رسول پر. وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم, اور اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جد و جہد کرو, کوشش کرو, جہاد کرو, اپنے مال سے بھی اور اپنی جان سے بھی. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون, یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم اس بات کو جان لو. نوٹ کیجئے, یہ غلبہ دین کی جد و جہد یہ انتہائی اہمیت کی حامل اس لیے ہے کہ اس کا تعلق حقوق اللہ سے بھی ہے, اس کا تعلق حقوق العباد سے بھی ہے. بعض احکامات کا تعلق حقوق اللہ سے ہوتا ہے, بعض احکامات کا تعلق حقوق العباد سے ہوتا ہے. یہ اللہ کا بھی حق ہے, بندوں کا بھی حق ہے. زمین کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. اس پہ مرضی کس کی چلنی چاہیے؟ اللہ کی چلنی چاہیے. تو اگر کوئی ڈکٹیٹر کہتا ہے کہ میرا قانون چلے گا, کوئی فرعون کی طرح کا بادشاہ کہتا ہے کہ میرا قانون چلے گا, یا ہماری اسمبلی کہتی ہے کہ ہم جو چاہے قانون پاس کر دیں, ہم اللہ کے احکامات کو نافذ کرنے کے لیے تیار نہیں. تو یہ غاصب لوگ ہیں, یہ اسمبلیاں غاصب, یہ ڈکٹیٹر غاصب, یہ بادشاہ غاصب. اللہ کا حق غصب کر رہا ہے. اللہ کا حق ہے کہ اللہ کی مرضی چلے. اس صورتحال پر ہمیں شدید غصہ آنا چاہیے, ہمیں نفرت ہونی چاہیے ایسی اسمبلیوں سے, ایسے نظام سے کہ جو شریعت نافذ کرنے کے لیے تیار نہ ہو. اللہ سے وفاداری کا تقاضا یہ ہے, اللہ کے ساتھ محبت کا تقاضا یہ ہے, اللہ کے حوالے سے غیرت کا, حمیت کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی نافرمانی پر غصہ آئے. بندوں کا حق اس معنی میں ہے کہ صرف اللہ تعالی کی شریعت میں ہی بندوں کے لیے عدل ہے. شریعت نافذ نہیں ہوگی تو ظلم ہوگا, جیسے کہ ظلم ہے جمہوریت میں بھی ظلم ہے. آج امریکہ میں لوگ سڑکوں پر نکلے ہوئے ہیں, آکوپائی وال اسٹریٹ کے تحت کتنے بڑے ہنگامے ہوئے ہیں, ظلم ہے جمہوریت کے تحت. اسی طریقے پر اشتراکیت کے تحت بھی ظلم ہوا اور اشتراکیت کا جنازہ روس میں نکل گیا. صرف اور صرف اسلام ہی لوگوں کے لیے ایک عادلانہ ہمیں پوری کی پوری تعلیمات دیتا ہے. تو لوگوں کا بھی حق ہے کہ اسلام نافذ کیا جائے, لوگوں کو سود کی لعنت سے بچایا جائے, لوگوں کو ممبران اسمبلی جو لٹیرے ہیں ان کو ظلم و ستم سے بچایا جائے, بادشاہوں کو ظلم و ستم سے بچایا جائے. آج ہر جگہ کہیں پر بادشاہ لوٹ رہے ہیں, کہیں پر ممبران اسمبلی بیٹھے ہوئے ہیں, لاکھوں روپے کروڑوں روپے خرچ کر کے پہنچتے ہیں اسمبلیوں میں, عام آدمی جا نہیں سکتا, اور وہاں جا کے پھر لوٹ مار کرتے ہیں. لاکھ خرچ کیے تو کروڑ بناتے ہیں, کروڑ خرچ کیے تو ارب بناتے ہیں. یہی کچھ جو ظلم ہو رہا ہے. بندوں کا بھی حق ہے, اللہ کا بھی حق ہے کہ اللہ کا دین غالب ہو, اللہ کا دین نافذ ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ذمہ داری کا شعور عطا فرمائے. پانچ باتیں میں اب تک کر چکا ہوں آپ سے پورے کے پورے اسلام کے حوالے سے. نمبر ایک, ہمارا ایمان ناقص ہے, ہمارا ایمان صرف اقرار باللسان کی حد تک. سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ دل میں ایمان پیدا کرنے کی کوشش کرنی ہے. نمبر دو, عبادات جو اللہ نے عطا کی ہیں باقاعدگی سے ادا کرنی ہے. پنج وقت نماز, رمضان کے روزے, صاحب نصاب ہو تو زکات, صاحب حیثیت ہو تو حج. نمبر تین, زندگی کے ہر گوشے میں اللہ کی اطاعت کرنی ہے. شادی کے موقع پر بھی شریعت پر عمل کرنا ہے، غمی کے موقع پر بھی، پیسہ کماتے ہوئے بھی، پیسہ خرچ کرتے ہوئے بھی، گھر میں بھی، دفتر میں بھی، بازار میں بھی، ہر جگہ. نمبر چار، دوسروں کو بھی اسی کی دعوت اور تبلیغ کرنی ہم پر فرض ہے. اب کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ ذمہ داری میری اور آپ کی ہے، لوگوں کو نیکی کی ترغیب دینا، لوگوں کو برائی سے روکنے کی کوشش کرنا. اور نمبر پانچ، آج گفتگو ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اجتماعی احکامات کے نفاذ کے لیے جد و جہد کرنا، جہاد کرنا، محنت کرنا، کوشش کرنا. اللہ ہمیں اس پورے کے پورے اسلام پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.